نعم النصير. فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وآله وعطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المظلومين، سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. أجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في قرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال: وما كنا معذبين وأنت فيهم. صلوات. اگرچہ حجت امام بارگاہ میں کل رات کو بھی مجلس ہوئی، اور حجت الاسلام مولانا شاہنواز مہدوی صاحب نے خطاب کیا، لیکن چونکہ میرے بیان میں ایک دن کا گیپ آ گیا ہے، تو شاید آج کی مجلس میں تھوڑا سا لاسٹ مجلس سے کنیکشن ملانا آپ کے لیے مشکل ہو رہا. مومنین کرام کی میموری بھی بڑی عجیب ہوتی ہے، کبھی 24 گھنٹے پہلے کی بات بھول جاتے ہیں اور یاد ہی نہیں آتا کہ مولانا نے کیا پڑھا، اور کبھی 50 سال پہلے کی بات کہتے ہیں مولانا آپ وہی ریپیٹ کیے جا رہے ہیں، یہ مجلس تو ہم نے اس سے سنی اور یہ مجلس تو ہم نے اس سے سنی. بہرحال، چونکہ اسٹل آج اور کل، یعنی کل سے مطلب ٹمارو، یہ 2 دن ورکنگ ڈے ہیں، اس لیے ٹائم لیمٹ کی وجہ سے میں بہت زیادہ اپنے ٹریک سے یا ٹاپک سے نہیں ہٹ سکتا ہوں. بات یہ ہو رہی تھی کہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ مومن کے دل کو تکلیف پہنچانا، یا مومن کو دکھ دینا، یا مومن کو اذیت میں مبتلا کرنا. اب دیکھیے، اس مجمع کے اندر میرے رائٹ سے لے کے لیفٹ تک جہاں تک دیکھتے جائیے، کتنے ایسے نورانی چہرے نظر آ رہے ہیں جو ایک بار نہیں بار 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 حج بیت اللہ انجام دے چکے ہیں، اور اس میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو پتہ نہیں کتنے سالوں سے حاجیوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں. اور ان سے آپ پوچھئے گا کہ جب کوئی آدمی فرسٹ ٹائم خانہ کعبہ کو دیکھتا تو ایسا ہپنٹائز ہو جاتا، لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مر جائے یا بے ہوش ہو کے گر جائے، ایسا اس وقت آدمی کا دل سافٹ ہو کے چینج ہو جاتا. دنیا کا اتنا بہترین اور اتنا بیوٹیفل سین کہیں نظر نہیں آئے گا جو رات کے وقت خانہ خدا کی زیارت. اور جیسا کہ اس سے پہلے سیکنڈ مجلس میں آ چکا کہ خالی خانہ کعبہ کی زیارت اسلام نے بہت بڑی عبادت قرار دی. یہ وہ جگہ ہے خانہ کعبہ جہاں کوئی آدمی خالی ہاتھ واپس نہیں آتا. جس کو طواف کی طاقت ہے طواف کرے، جسے طواف کی طاقت نہیں ہے نماز پڑھے، جسے نماز کی طاقت نہیں ہے قرآن کی تلاوت کرے، جو قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا خالی صحن میں دے کے کعبے کی دیوار کو دیکھتا رہا. اتنا حسین منظر. اب ایک روایت، شہید دست غیب شیرازی نے بھی اپنی کتاب میجر سن یعنی گناہان کبیرہ میں لاسٹ چیپٹر میں کوٹ کی، اور وہ یہ ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو وہ مسلمان جو بیفور اسلام مکے میں رہتے تھے اور اسلام لانے کی وجہ سے انہیں مکے سے ہجرت کر کے جانا پڑا، 8 سال مدینے کے مسلمان کعبے کی زیارت نہیں کر پائے. 8 سال وہ لوگ جو پہلے روزانہ صبح و شام خانہ کعبہ کی زیارت کرتے تھے، 8 سال ان کو کعبے کی زیارت نہیں ملی. میں بات کو زیادہ لیندی نہیں کرنا چاہتا، شارٹ. جب مکہ فتح ہو گیا یہ لوگ واپس مکے آئے تو ان کی عجیب ایک حالت تھی، یعنی جیسے اگر کوئی ماں اور اس کا بیٹا کھو جائے، لاسٹ یا کڈنیپ، اور پھر کچھ عرصے کے بعد اس کو اپنا بیٹا واپس مل جائے تو کس طرح سے وہ ماں پاگلوں کی طرح سے اپنے بیٹے کو کبھی حق کرے گی، کبھی کس کرے گی، کبھی روئے گی، کبھی ہنسے گی. شاید میں غلط جگہ پہ یہ اگزامپل کوٹ کر رہا ہوں، یہ شاید مجھے انڈیا میں اور پاکستان میں پڑھنا چاہیے، یہاں تو شاید مجھے یہ اگزامپل کوٹ کرنا چاہیے کہ اگر کسی آدمی کا کتا یا کسی عورت کی بلی کھو جائے، کرنٹ ایشوز انشاءاللہ بات آگے بڑھے گی، لیکن جس چیز سے آدمی کو محبت ہوتی ہے وہ چیز اگر اس کے ہاتھ سے چلی گئی اور پھر جب واپس ملتی ہے تو کتنا ایموشنل ہوتا ہے آدمی. جب یہ مکے کے پرانے مسلمان واپس مکے میں آئے اور خانہ خدا کو 8 سال کے بعد دیکھا تو عجیب ان کی حالت تھی. خانہ کعبہ کی دیوار سے یہ لپٹ رہے ہیں، کوئی رو رہا ہے، کوئی ہنس رہا، کسی کی آنکھوں میں آنسو، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں یہ خوشی کیسے سیلیبریٹ کروں. پیغمبر اسلام نے اس وقت ان تمام مسلمانوں کی اٹینشن کو اپنی جانب ڈائیورٹ کیا اور کہا کہ اے مسلمانوں، اللہ کا یہ گھر، تمہیں اس سے کتنی محبت ہے اور اس گھر کی کتنی امپورٹنس ہے، اب بتاؤ اگر کوئی خانہ خدا کو توڑ دے یا ڈیمولش کر دے کیا تم اسے برداشت کرو گے؟ خانہ خدا، ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ جب ابراہیم نے اٹیک کیا تو اللہ نے اس کو پروٹیکٹ کیا، مگر 2 مرتبہ 100 کروڑ مسلمان خانہ خدا پہ اٹیک کر کے کعبے کی 3 دیواروں کو ڈیمولش کر چکے ہیں، مگر ہسٹری سے ہمیں اتنا کنسرن نہیں ہے. روایتیں بتاتی ہیں کہ بیفور ظہور امام کعبے پر بھی ایک اٹیک ہونے والا. انشاءاللہ بعض مومنین کی اسپیشل ریکویسٹ پر 1-2 دن کے بعد میں تھوڑی سی حدیثیں اپنے زمانے کے امام کے بارے میں پڑھوں گا، موسٹ پروبیبلی شب جمعہ، کیونکہ شب جمعہ امام کو یاد کرنے کی رات ہے. البتہ آج صرف اتنی سی بات کہ بیفور ری اپیئرنس یا بیفور ظہور خانہ خدا پہ ایک اٹیک اور ہوگا، اور اس میں چانسز ہیں کہ خانہ کعبہ کو توڑ دیا جائے گا. لیکن آج بھی مسلمان کعبے کے لیے کتنا ایموشنل ہوتا، خانہ خدا پہ اٹیک کو مسلمان برداشت نہیں کر سکتا. پیغمبر ان لوگوں سے کہہ رہے جو کعبہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، 8 سال کے بعد، 8 سال کی سیپریشن کے بعد یہ کعبے کے پاس آئے اور کہا کہ اگر کوئی یہ کعبہ تمہارے سامنے توڑ دے تمہاری کیا حالت ہوگی، کتنا بڑا گناہ ہوگا. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم برداشت نہیں کر پائیں گے. پیغمبر نے کہا سنو، مگر ایک مومن کی عزت اور رسپیکٹ اللہ کی نگاہ میں کعبے سے زیادہ، کعبہ توڑنے کا گناہ زیادہ ہے، مومن کو دکھ پہنچانے کا گناہ کعبہ توڑنے کا گناہ کم ہے، مومن کو تکلیف پہنچانے کا گناہ زیادہ. یعنی ہم اور آپ، ہم میں سے کچھ لوگ دن اور رات پتہ نہیں کتنے کعبے توڑتے رہتے ہیں. آپ نمازوں میں پڑھیے گا، آپ روزے میں پڑھیے گا، آپ طواف میں پڑھیے گا، واجب نہیں، سنت نماز، سنت روزہ، سنت طواف، کتنی جگہ پہ یہ ریکمینڈیشن ہے کہ اگر کوئی مومن تمہارے پاس کوئی پرابلم لے کے آ رہا ہے اپنی نماز توڑ دو، مومن کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے. سنت روزہ توڑ دو، مومن کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے. خانہ کعبہ کا طواف توڑ دو، مومن کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے. جب ایک عام مومن کا یہ اسٹیٹس، تو اگر کوئی رسول اللہ کو تکلیف پہنچائے، ایک عام مومن کو اگر کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، تو یہ زیادہ بڑا گناہ ہے کعبے کو توڑنے سے. اور رسول اللہ کو تکلیف, رسول اللہ کو ایک تکلیف پہنچتی ہے جب کوئی پیغمبر کی ہے اولاد اہل بیت اہل محمد پر کسی طرح سے اٹیک کرتا ہے. یہ بات تو ڈیٹیل میں بعد میں آئے گی, مگر ایک سوال میں آپ سے آج کر رہا ہوں, اہل بیت کا اسٹیٹس کتنا ہائی؟ اسلام مائنس اہل بیت نتھنگ, اسلام وداؤٹ اہل بیت نتھنگ. اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں مسلمان بھی بنوں لیکن لو اور اہل البیت میرے دل میں نہ ہو, شاید ایک کافر اس سے بہتر ہوگا. اور ایک کافر جو اہل البیت سے لو کرتا ہے, کتنی ہی جگہ پہ مرنے کے بعد اللہ کی خاص رحمت اس کو ملے گی. لیکن اب ذرا بتائیے کہ رسول اللہ جو خاص طور پر اپنی بیٹی فاطمہ اور اپنے بیٹے حسین سے اتنی محبت کرتے ہیں, مگر اسلام کی ویلیو اتنی ہے کہ اسلام کے لیے اللہ کے رسول نے ان کو قربان کر دی. حسین شہید ہو جائے میرا اسلام بچ جائے, اکبر مارا جائے میرا اسلام بچ جائے, یہ اسلام کتنا اہم ہے. اب اگر کوئی اس اسلام کو کریٹیسائز کرتا اور ایک جملہ یہ کہہ دیتا کہ مولانا بہت اچھا ریلیجن ہے اسلام اور بہت اچھی شریعت ہے, لیکن 21st century کے اندر یہ اتنی پریکٹیکل نہیں ہے, یا یہ کہہ دے کہ مولانا دارالسلام کے اندر تو یہ اسلام بہت اچھا ہے, لیکن ہاؤ از پاسبل کہ ہم اس اسلام پر ویسٹ میں بیٹھ کے پریکٹس کریں. یہ سب سے پہلے, یہ جو اس نے کہا اس پہ آرگومنٹ تو چھوڑیں, اس نے سب سے پہلے رسول اللہ پہ اٹیک کیا اور پیغمبر کے دل کو تکلیف پہنچائی, کیونکہ پیغمبر بار بار ایک جملہ کہتے تھے وہ اس تو بے شریعت سہلت سبھا, میں سب سے ایزی شریعت کو لے کے آیا ہوں. اور اس طرح سے نہیں لائے, اللہ سے ریکویسٹ کر کے شریعت کو آسان بنایا. قرآن کریم کی جس آیت کی آج میں نے ابھی تلاوت کی ہے, اس سے بہتر آج کے ٹاپک کے لیے سورہ بقرہ کی لاسٹ آیت تھی, ربنا لا تواخذنا ان نسینا واخطانا, ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. ایک اسپیشل روایت ہے قرآن کی سورہ بقرہ کی لاسٹ آیت کے لیے, اور وہ یہ, دیکھیں رسول اللہ کے دل کو تکلیف کیوں پہنچے گی جب کوئی عورت کہے گی کہ مولانا حجاب کا یہ سسٹم آج نہیں چل سکتا, رسول اللہ کے دل کو تکلیف کیوں پہنچے گی جب کوئی بزنس مین کہے گا کہ حرام و حلال کا یہ سسٹم آج کے زمانے میں نہیں چل سکتا, رسول اللہ کو تکلیف کیوں پہنچے گی جب ہمارا کوئی یوتھ کہے گا کہ مولانا یہ اسلام جس میں انٹرٹینمنٹ کی ساری چیزیں حرام, آج کل اسی کا نام انٹرٹینمنٹ ہے نا, کہ ڈرگز کی اجازت دی جائے, شراب پینے کی اجازت دی جائے, میوزک کی اجازت دی جائے, مس گیدرنگ کی اجازت دی جائے, ڈسکو میں جانے کی اجازت دی جائے, نائٹ کلب میں جانے کی اجازت دی جائے, آج اسی کو انٹرٹینمنٹ کہتے ہیں نا. اس کے علاوہ حلال انٹرٹینمنٹ جو اسلام نے کی وہ ہمارے نزدیک انٹرٹینمنٹ ہی نہیں. بات کو میں آج بہت اس لیے لمبا نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ بہت اہم حدیث ابھی آنے والی, اسے میں کمپلیٹ تو نہیں کر پاؤں گا لیکن ایٹ لیسٹ ہاف حدیث تو پڑھ لوں, اور وہ یہ کہ رسول اللہ کے دل کو اس جملے سے اتنی تکلیف پہنچتی جب ہماری کوئی عورت حجاب کے حوالے سے شریعت پہ کامنٹ پاس کرتی, ہمارا کوئی بزنس مین اسے حرام طریقے سے پیسہ کمانا تو وہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے شریعت پہ اٹیک کرتا. اس لیے کہ رسول اللہ نے اس شریعت کو اللہ سے دعا کر کے دعا کر کے دعا کر کے اتنا سمپل بنائے. روایت یہ ہے کہ معراج, جرنی ٹو ہیون, جرنی ٹو اسکائی, ہمارے یہاں 27th رجب کو معراج کی رات سمجھ کے سیلیبریٹ کیا جاتا. اب یہ خود ایک ہسٹری کا مسئلہ کہ 27th رجب شب معراج ہے کہ نہیں, لیکن اسے رکھیے ایک طرف, جس کا ان شارٹ ایک ہی جملہ کہ رسول اللہ کو ایک بار نہیں کئی مرتبہ معراج ہو، لیکن میں بات کر رہا ہوں اس لاسٹ اینڈ فائنل معراج کی جو جسٹ بیفور ہجرہ اور آفٹر دا ڈیتھ آف حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ ہوئی، ایک معراج. یہ بہت امپورٹنٹ، اس کی ڈیٹیل آج نہیں آ رہی ہے، صرف ایک روایت. رسول اللہ نے جب یہ جرنی ٹو ہیون شروع کیا تو پیغمبر جب مکے سے نکلے، وہ اسٹارٹنگ سنیے بہت شارٹ اور پھر اینڈ سنیے بہت ڈیٹیل میں. روایت یہ ہے کہ رسول خدا جس ٹرانسپورٹ پہ جا رہے تھے سواری، وہ پہلے تو اس دنیا میں اس طرح چلی جیسے ایروپلین چلتا ہے، اور پھر وہ سواری اس طرح چلی جیسے راکٹ چلتا ہے، یعنی پہلے وہ ہوریزنٹل چلی اور اس کے بعد ورٹیکل. پہلے پیغمبر نے دنیا کا ایک سروے کیا، بالکل اسٹارٹنگ میں قم گئے، مدینے گئے، بیت المقدس گئے، کوہ طور پہ گئے، نجب گئے، اور پھر آسمان کی جانب. جیسے ہی رسول اللہ مکے سے باہر نکلے، کسی نے رائٹ سائڈ سے پیغمبر کو کال کیا. اب رسول، سب سے زیادہ رسول کا اخلاق امپورٹنٹ ہے. اسلام نے بھی، قرآن نے بھی رسول کے اخلاق کو کتنا پریس کیا، کافر، مشرک، ظالم، دشمن. یہ بھی رسول اللہ کو آواز دیتا ہے تو رسول ریپلائی ضرور کرتے ہیں، پیغمبر نے کوئی ریپلائی نہیں دیا. لیفٹ سائڈ سے کسی نے رسول اللہ کو کال کیا، پیغمبر نے کوئی ریپلائی نہیں دیا. پیغمبر کے راستے میں ایک عورت آئی، بڑی خوبصورت، بہت ہی بیوٹیفل، اور بالکل ابھی بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آئی. پتا نہیں انگلینڈ میں ہوتے ہیں کہ نہیں، لیکن کیسے ہو سکتا ہے، جہاں عورت ہوگی وہاں بیوٹی پارلر ہوگا. تو آپ بالکل تیار ہو کے آئی، پیغمبر نے فوراً نگاہیں نیچی کر لی، آگے بڑھ. پھر پیغمبر کے کان میں ایک آواز آئی، ایک بہت ہی بھیانک، بہت ہی خطرناک قسم کی آواز، جیسے کل حجت الاسلام مولانا شاہنواز بنجوی صاحب قیامت کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ جب اسرافیل وہ ٹرمپٹ کو بلو کرے گا تو کیسے ایک آواز آئی. پیغمبر نے ایک آواز سنی ایسی کہ اگر کوئی نارمل آدمی ہوتا تو مر جاتا. اور پھر پیغمبر نے مدینہ شہر دیکھا. یہ معراج کا بالکل بگننگ ہے. معراج یعنی جرنی ٹو ہیون، جرنی ٹو اسکائی. ایک بات، رسول اللہ نے ایک سوال کیا، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس میں تربیت اولاد کا ایک بہت اہم رول ہے، اور شاید میری ایک پوری مجلس اسی عشرے میں اس ٹاپک پر ہو. پیغمبر نے اللہ سے ایک کوشچن کیا کہ اے اللہ یا او اللہ، مجھے رائٹ سائڈ سے کسی نے کال کیا تھا، اور میں نارملی ہر پکارنے والے کو جواب دیتا ہوں، لیکن اس وقت میرا دل ہی نہ چاہا اس کو جواب دینے کا. وہ کون تھا؟ تو کہا کہ وہ مذہب یہودیت تھا، اور اگر تم اس کو جواب دے دیتے تو بعد میں تمہارا کلمہ پڑھنے والے میں سے ون تھرڈ اسلام چھوڑ کے وہاں چلے جاتے. اور لیفٹ سائڈ سے کس نے مجھے پکارا؟ کہا وہ کرسچینٹی تھی، اور اگر تم اس کو جواب دے دیتے تو تمہارے ماننے والوں میں ون تھرڈ اس مذہب میں چلے جاتے. اور وہ آگے جو عورت آئی تھی، وہ یہ دنیا جو اپنی ساری اٹریکشن کے ساتھ ہر آدمی کو اپنی جانب بلاتی، اور اگر تم اس کی جانب اٹینشن کو پے کرتے تو تمہارا کلمہ پڑھنے والوں میں ون تھرڈ اسلام کو چھوڑ کے دنیا کو سجدہ کرتے. وہ جو مولا کی حدیث ہے کہ اے دنیا میں نے تجھے تین طلاقیں دی، اور اس کے بعد کی جو حدیث کہ وہ جو آواز آئی، کہا کہ اے اللہ کی طرف سے ریپلائی، اے میرے رسول، یہ آواز جو ہے نا اس کا سیکرٹ جبرائیل بتائیں. جبرائیل آگے آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، 70 years ago، 70 سال پہلے ہم فرشتوں میں ایک ڈسکشن ہو رہا تھا، اور وہ ڈسکشن یہ تھا. اب دیکھیے، کل رات کی مجلس جو حجت الاسلام مولانا شاہنواز مہندوی صاحب نے پڑھی، اور آج کی مجلس کا خالی اتنا سا ایک ایکسپیکٹ یا پورشن، یہ سیم ٹاپک بن گیا، البتہ ڈفرینٹ وے میں. کہا کہ فرشتوں میں ڈسکشن ہو رہا تھا 70 ایئرز اگو، 70 سال پہلے، کہ جہنم کا سب سے چھوٹا عذاب کیا، سب سے چھوٹا، سب سے یعنی لائٹسٹ عذاب، سب سے ہلکا عذاب. تو ہم لوگ ڈیسائیڈ نہیں کر سکے. فرشتوں نے جہنم دیکھا، ان کو ہر عذاب بڑا لگ رہا، تو ہم نے خدا سے کہا کہ او اللہ گائیڈ اس، جہنم میں سب سے چھوٹا عذاب کون سا؟ تو اللہ نے کہا وہ جو ایک ویل ہے اور جو پورا بھرا ہوا ہے فائر سے، اسنیچ سے، بچھو سے اور مختلف عذاب سے، یہ سب سے چھوٹا عذاب ہے. تو ہم نے پوچھا کہ اے اللہ یہ کنواں جو ہے، یہ ویل، یہ اس کی ڈیپتھ کتنی ہے؟ تو 70 ایئرز اگو اللہ نے ہمیں آرڈر دیا کہ ہمیں پتھر اس کے اندر پھینکیں، بہت بڑا ایک اسٹون. آج وہ پتھر گرتے گرتے اس کنویں کے اندر نیچے باٹن سے جا کے ٹکرایا. یہ اس کی آواز تھی جو آپ نے سنی. 70 سال تک وہ پتھر گرتا رہا گرتا رہا گرتا رہا 70 ایئر، اور ابھی جا کے باٹن سے وہ ہٹ کرتا ہے تو آواز آتی ہے. یہ جہنم کا سب سے چھوٹا عذاب. لیکن یہ میں نے کیوں یہ روایت پڑھی ہے، میرے ٹاپک میں یوں نہیں، وہ اس لیے پڑھی کہ یہ ہے معراج کا آغاز، اسٹارٹنگ. اور جب معراج ختم ہو رہی ہے، یعنی پیغمبر اپنے اس سفر میں سب سے پیک پر پہنچے. پیک کسے کہتے ہیں؟ جہاں پہ خالی اللہ تھا اور رسول تھے، اللہ کا فزیکل وجود نہیں. اب میں ٹائم کم ہے تو ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، اور چونکہ یہاں پہ وہ بزرگ لوگ موجود کہ جو مجلس پڑھیں گے وہ کہیں گے ہم نے پہلے سنی ہے، تو انہوں نے پہلے سنا ہوا ہوگا. اس لیے ان شارٹ یہ کہہ دوں کہ معراج اس کی عین کہاں پر ہے؟ جہاں سے رسول نے یو ٹر لیا اور واپس آ گئے، عرش الہی، جہاں جبرائیل بھی پیغمبر کے ساتھ نہیں جا سکے، رسول اکیلے گئے، وہاں پیغمبر پہنچے. تو یہ جو ابھی آپ نے سنا کہ 4 قسم کے سین پیغمبر نے اسٹارٹنگ میں دیکھے، انہوں نے ایک ایٹموسفیئر بنایا تاکہ رسول اللہ جب اللہ کے پاس جائیں تو پھر آپ کی سمجھ میں آ جائے پیغمبر کی ریکویسٹ. پیغمبر نے دیکھا میری قوم کے لیے، میرا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے کفر کا خطرہ ہے، شرک کا خطرہ ہے، دنیا اپنی جانب ان کو اٹریکٹ کرے گی، اور جہنم کا منیمم عذاب اتنا بڑا. جب منیمم یہ ہے تو میکسیمم کیا ہوگا؟ اب پیغمبر اللہ کے پاس پہنچے، اس دنیا سے پیغمبر ہیون میں یا اسکائز میں پہنچے، وہاں صرف رسول ہے اور صرف اللہ، کوئی فرشتہ بھی وہاں نہیں جا سکتا. ہے نا حدیث میں کہ جبرائیل کو رسول اللہ نے انوائٹ کیا، میرے ساتھ اور آگے چلو، گھبرا گیا. لا جاوس تو انمول اتا اللہ ترخت، یا رسول اللہ اس کے آگے میری لمٹ نہیں ہے، اگر میں ذرا سا اتنا آگے بڑھا جو انگلی کا یہ پہلا حصہ تو میرے بال اور پر جل جائیں گے، میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا، میں بھی وہاں نہیں جا سکتا، خالی آپ جائیں گے. پیغمبر پہنچے، یہ 4 سین پیغمبر دیکھ کے آئے، اللہ کے پاس پہنچے. اب آئیے، ایک مہمان، ایک وزیٹر ایسے آدمی کے پاس گیا ہے جو کائنات میں سب سے عظیم ہستی ہے، آدمی نہیں، اللہ کے پاس گیا. اللہ کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول کون ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. رحمت رحمت کے پاس جا رہی ہے. سب سے پہلی پیغمبر اسلام نے کیا ریکویسٹ کی؟ جیسے ہی وہاں پہنچے اللہ نے کہا اے میرے حبیب، تم مہمان بن کے میرے پاس آئے ہو، مہمان مہمان، مجھ سے کچھ مانگو. دو جملے آپ کو یاد دلا دو، کل جناب ہر کے مصائب جو آپ سن رہے تھے حجت الاسلام مولانا شاہ نواز مہندوی صاحب سے، اور ہر سال آپ سنتے ہیں ڈفرینٹ علماء سے، اس میں جملہ ہے نا کہ آقا حسین نے کہا تھا ہر، آج تم مہمان بن کے میرے پاس آئے ہو اور میں پانی کا ایک کوزہ تمہیں نہیں دے سکتا ہوں. کہ جب مہمان آتا ہے تو میزبان کا فرض ہے، جب ہوسٹ آتا ہے تو گیسٹ کی ذمہ داری. اور دوسرا جملہ یہ سنیے، یہ حاجیوں کو دیکھ کے یاد آ رہا، جب آپ عمرہ کرنے جائیں کہ حج کرنے جائیں تو واجب تو نہیں ہے لیکن ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے کہ مسجد کے گیٹ میں انٹر نہ ہو، کون سی مسجد جس کے بیچ میں خانہ کعبہ؟ کعبہ تو چھوڑے، اس کے چاروں طرف سراؤنڈنگ میں جو مسجد ہے اس کے گیٹ میں بھی انٹر نہ ہو، پہلے دروازے پہ کھڑے اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ آج میں تیرا گیسٹ بن کے تیرے پاس آ رہا ہوں، اور ہمیشہ ہوسٹ اپنے گیسٹ کو تحفہ دیتا، میں اس وقت اس سے گفٹ مانگ رہا ہوں، اور اول شے ان تو تینی پھکا کر رقبتی من النار، اتنی بار میں نے یہ دعا اپنے گروپ کو پڑھائی ہے کہ زبانی یاد. تو ہمیشہ جب کوئی گیسٹ جاتا ہے تو گھر والے کی ڈیوٹی کہ وہ اسے تحفہ دے. رحمت للعالمین رسول، رحمان و رحیم اللہ کے گھر مہمان بن کے پہنچے اور اللہ خود انوائٹ کر رہا کہ اے میرے حبیب مجھ سے کچھ مانگو، میرے پاس پوری کائنات ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کوئی تحفہ مانگو. پیغمبر نے نو بھی نہیں کہا، تحفہ مانگا، لیکن کیا تحفہ مانگا؟ جو میری مجلس شروع ہوئی تھی اس کو ذہن میں رکھیے گا، اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں مانگا، اہل البیت کے لیے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، اپنی فیملی کے لیے کوئی ریکویسٹ نہیں کی. جیسے ہی اللہ نے کہا اے حبیب آج تم میرے پاس فرسٹ ٹائم یہاں پہ آئے ہو، اور ایسی جگہ آئے ہو کہ اس سے پہلے نہ کوئی نبی یہاں آیا، نہ کوئی ولی یہاں آیا، نہ کوئی فرشتہ یہاں آیا، میں بہت خوش ہوں، مجھ سے مانگو میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں. یعنی جو جملہ ہمارے اور آپ کے یہاں کعبے کے لیے مشہور، وہ ایکچوئل جملہ رسول اللہ کے لیے. کعبے کے لیے کیا مشہور ہے؟ کہ کعبے کو دیکھ کر پہلی دعا مانگیں گے فوراً قبول. لیکن ایکچوئل یہ جملہ رسول اللہ کے لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب سب سے پہلی جو چیز تم مانگو گے میں فوراً تمہیں دے دوں گا. پیغمبر نے دعا مانگی، لیکن یہ دعا اپنے لیے نہیں مانگی، اپنی اولاد کے لیے نہیں مانگی، اہل البیت کے لیے نہیں مانگی، یہ دعا آپ کے لیے مانگی. آپ کون؟ آپ کون؟ 21st century میں لندن میں رہنے والا مومن. یہ انڈیا اور پاکستان والوں کے لیے اتنی نہیں مانگی، یہ 200 سال پہلے 2 centuries 4 centuries میں ان لوگوں کے لیے نہیں مانگی، وہ لوگ بھی اس میں انکلوڈ ہیں. لیکن بیسیکلی پیغمبر کا فوکس آپ لوگ تھے. اللہ کہہ رہا ہے حبیب پہلی بار میرے گھر میں آئے اور ایسی جگہ آئے کہ آج تک یہاں کوئی نہیں آیا، میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، مانگو. کیا مانگ رہے ہو؟ تمہاری پہلی دعا تو فوراً قبول ہے. ویسے تو ہمیں معلوم ہے کہ رسول اللہ کی ہر دعا ایکسپٹیڈ ہے، لیکن یہ جو دعا ہے اس کے لیے اللہ ایک قسم کا انوائرمنٹ بنا رہا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ رسول نے علی کا نام نہیں لیا، فاطمہ کا نام نہیں لیا، حسن کا نام نہیں لیا، حسین کا نام نہیں لیا. دعائے توسل میں جتنی اولادیں رسول کی آئی ہیں کسی کا نام نہیں لیا، رسول نے آپ کا نام لیا اور کہا کہ پروردگارا میری امت بہت ویک ہے، میری امت بہت کمزور ہے، اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا شریعت پہ پریکٹس کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا جائے گا، تو میں پہلی دعا جو معراج میں مانگ رہا ہوں. اور اللہ نے بار بار، دیکھیے یہ لفظ اچھے نہیں ہیں لیکن ٹائم نہیں، اللہ نے بار بار پریشرائز کیا، مانگو مانگو، پہلی دعا ہمارے اور آپ کے لیے مانگی. اور وہ دعا کیا تھی؟ سورہ بقرہ کی لاسٹ آیت، ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا. اے خدا میری یہ ویک امت جو کبھی لندن میں رہے گی، کبھی نیو یارک میں رہے گی، کبھی ٹوکیو میں رہے گی، کبھی ہو سکتا ہے کہ چاند پر جا کے رہے، کبھی ہو سکتا ہے مارس اور جوپیٹر پہ جائے، اور 21st century ہو سکتا ہے کوئی 31st century بھی آ جائے. جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا شریعت پہ عمل مشکل ہوگا. خدا پیغمبر کہہ رہے ہیں خدا بندہ ربنا میری پہلی دعا اس امت کے لیے ہے، اس امت کو ایسا اسپیشل گفٹ دے دے کہ ان کے لیے شریعت پہ عمل کرنا آسان ہو جائے. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا. خدا بندہ میں نے آدم کو دیکھا، میں نے نوح کو دیکھا، میں نے موسیٰ اور ابراہیم اور اسماعیل اور عیسیٰ کو دیکھا، خدا بندہ وہ بھی شریعت لے کر آئے تھے، ایسی شریعت میرا کلمہ پڑھنے والے کو نہ دے، میرے لیے شریعت کو آسان بنا. اللہ اللہ، معراج کے سفر میں ایسی جگہ پر جا کر رسول ہمیں اور آپ کو یاد کرے جو 21st century میں رہتے، اور ہم پلٹ کے کہہ دیں کہ شریعت بہت مشکل ہے. کیونکہ ہماری عورت کو حجاب نہیں کرنا. ہم کہتے ہیں شریعت بہت مشکل ہے کیونکہ ہمارے بزنس مین کو حرام پاؤنڈ کمانا. ہم کہتے ہیں شریعت بہت مشکل ہے کیونکہ ہمیں اپنے گھر میں مکس گیدرنگ کرنا. ہم کہتے ہیں شریعت بہت مشکل ہے کیونکہ ہمیں ڈسکو اور ڈانس کی پارٹی میں جانا. وہ رسول جس نے ایسی جگہ پہ سب سے پہلے ہم کو یاد کیا اور اللہ نے پیغمبر کی یہ دعا فوراً قبول کر لی اور پیغمبر کو 25 اسپیشل گفٹ دیے معراج کی رات, جو رسول کے لیے نہیں ہے, رسول کی اولاد کے لیے نہیں ہے, ہمارے اور آپ کے لیے. اور وہ کیا ہے 25 اسپیشل گفٹ؟ اس کو سننے کے بعد آئندہ کبھی یہ نہ کہیے گا کہ اسلام بہت مشکل ہے, یہ کہیے گا کہ ہاں ہم اپنے آپ کو چینج کرنے کو تیار نہیں. ہم شیطان کو پہلے فالو کریں گے, امام کو بعد میں فالو کریں گے. یہ کبھی مت کہیے گا کہ شریعت بہت مشکل ہے. 25 اسپیشل گفٹ, اور اس میں پہلا ہی گفٹ وہ کہ بار بار اللہ کا شکر ادا کرنے کو دل چاہتا. اب میری آگے کی ورڈنگ جو ہے نا, یہ تھوڑی سی انسلٹنگ ہے انبیاء کے لیے, لیکن نعوذ باللہ میری نیت نہیں ہے کسی نبی کی توہین. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ آپ آدم کی امت میں پیدا نہیں ہوئے, آپ نوح کی امت میں پیدا نہیں ہوئے, آپ ابراہیم کی امت میں پیدا نہیں ہوئے, آپ موسیٰ کی امت میں پیدا نہیں ہوئے. لاکھ لاکھ شکر. میں انبیاء کی توہین نہیں کر رہا معاذ اللہ, میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے رسول اللہ نے ہمیں اور آپ کو اتنا یاد کیا. پہلا ہی گفٹ وہ یہ کہ اے میرے حبیب, تیری امت سیم وہ گناہ کرے جو گناہ دوسرے نبی کی امت کر چکی, تو اس دوسرے نبی کی امت پر عذاب آیا, تمہاری امت کو میں نے عذاب سے بچا لیا. اور اسپیشلی عذاب کی ایک قسم ہے مسخ, ٹرانسفارمیشن, میٹامورفیسس. نہیں, میٹامورفیسس کا لفظ صحیح نہیں. عذاب کی ایک قسم ہوتی ہے ٹرانسفارمیشن. اللہ کا عذاب آتا, کسی آدمی کو پتھر بنا دیا جاتا. 85 تک مکے میں غار سور سے 200 میٹر کے فاصلے پر ایک ایسا اسٹون تھا جو بالکل ایک عورت کی شکل تھا, اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہ عورت ہے جس نے رسول اللہ کے بارے میں مکے کے کافروں کو ایز اے اسپائی یہ بتانا جا رسول کہاں جا رہے ہیں. عذاب آیا, وہ عورت پتھر کی بن گئی. اب وہ پتہ نہیں کتنا اتھینٹک ہے کہ نہیں, شاید اتنا اتھینٹک نہ ہو, لیکن جب میں اپنے گروپ کو یہ زیارت کراتا لوگ بہت شوق سے کہتے تھے مولانا ہمیں بھی کوئی طریقہ بتائیے کہ ہماری عورت بھی پتھر کی بن جائے. بول بول کے ہمارا دماغ کھا گئی. تو خیر وہ عورت والی روایت شاید اتنی اتھینٹک نہیں, لیکن اللہ کا عذاب آیا ہے, گناہگار ٹرانسفر ہو گیا, ٹرانسفارمیشن. آدمی تھا پتھر بن گیا, آدمی تھا جانور بن گیا. اور ذرا لسٹ دیکھ لی, اور یہ ون آف دا موسٹ اتھینٹک روایت ہے کہ 39 جانور اس دنیا میں ایسے جو پہلے کوئی امت اور قوم تھی, پہلے کوئی آدمی تھا, ایسا گناہ کیا کہ اللہ نے عذاب بھیج کے اس کو ٹرانسفارم کر دیا. پھر وہ تو مر گیا, اسی کی شکل میں اللہ نے وہ جانور کی اسپیشی پیدا کی تاکہ اس کو دیکھو اور وہ گناہ یاد آ جائے. فار ایگزامپل ہاتھی, فار ایگزامپل لومڑی, فار ایگزامپل خرگوش, فار ایگزامپل بغیر چھلکے کی مچھلی. اور یہ روایت اتنی اتھینٹک ہے کہ سارے مجتہدین کہتے ہیں ہر وہ جانور کا گوشت حرام ہے جو پہلے انسان تھا بعد میں جانور بنا. پھر وہ تو ختم ہو گئے, یہ اب اس کی نسل نہیں چل رہی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ڈارون کی تھیوری سے ثابت نہیں ہو رہی ہے, لیکن اللہ نے اسی شکل پہ پھر مچھلیاں بنائی. مثلا فار ایگزامپل کہا کہ ریبٹ, خرگوش, وہ ایک ایسی عورت تھی جو نجاست اور طہارت پہ انتہا سے زیادہ لینین تھی, کوئی پرواہ ہی نہیں کرتی تھی کہ کیا نجیس ہے اور کیا پاک. عذاب آیا, وہ ریبٹ خرگوش بن گئے. آج ہمارے یہاں نان مسلم کی نجاست کے حوالے سے کتنے زیادہ لوگ لینینٹ موجود, مگر وہ عورت چونکہ پیغمبر کی امت میں نہیں تھی تو خرگوش بن گئی، ہم رسول کی امت میں اس عذاب سے بچے ہوئے، ورنہ اگر قرآن کسی نبی کی امت میں ہوتے تو ہمارے گھر میں آدمی نظر نہیں آتے، سارے خرگوش گھوم رہے ہوتے. جتنا زیادہ ویس میں لوگ نجاست طہارت میں لینینٹ ہو گئے، بغیر چھلکے کی مچھلی کہا، یہ وہ گناہگار قوم تھی جو داڑھی کو شیف کرتی تھی. اللہ ایک دفعہ عذاب نہیں آتا، وارننگ آتی ہے، تین وارننگ. ظہور امام سے پہلے بھی تین وارننگ آئیں گی، بلڈ شیڈ، کھانے پینے کی چیزوں کی شارٹیج، نئی بیماریاں. اب یہ ذہن میں رکھیے، آگے ایک تقریر آنے والی ہے جس میں ذرا ڈیٹیل آئے گی. وارننگ آ گئی، نہیں مانا، اللہ نے ساری قوم پہ عذاب بھیجا اور اسے بغیر چھلکے کی مچھلی بنا دی. اب اگر آج بھی یہی ہوتا تو حجت امام بارگاہ یا کچھ امام بارگاہوں کے مومنین چھوڑ کر ہر طرف ہمارے گھروں میں مچھلیاں گھوم رہی ہوتی. ہم کیوں بچے ہیں اس عذاب سے؟ اس لیے کہ الحمدللہ رحمت للعالمین رسول کی امت میں پیدا ہوئے، اور پیغمبر کو اللہ کا یہ گفٹ کیا ہے، ابھی جو گناہ نوح کی قوم نے کیا اور وہ ٹرانسفارم ہو گئے، ٹرانسفارمیشن ہو گئے، تمہاری قوم وہی گناہ کرے گی لیکن اللہ یہ عذاب نہیں دے گا. وہی گناہ ابراہیم کا امتی کرے گا، مسخ ہو جائے گا، تمہاری امتی گناہ کرے گا، ہم اس عذاب سے بچائیں گے. بلکہ بہت انٹرسٹنگ ایک واقعہ ہے، لیکن یہ پوائنٹ اور واضح ہو جائے. شیخ مرتضی انصاری شیعہ تاریخ کے ون آف دا گریٹسٹ مرجع، اگر ٹاپ فائیو مرجع کے نام ڈھونڈے جائے پوری شیعہ ہسٹری میں ٹاپ فائیو، تو اس میں ایک نام شیخ مرتضی انصاری کا ہے. بہت ہی عظیم عالم. آج جتنا ہمارا اجتہاد ہے اس کے سارے روٹس شیخ مرتضی انصاری نے قائم کیے. جیسے ایک لفظ آج کل بہت فیمس ہو رہا، اطمینان. یہ اطمینان جو ہے شرن، اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ یہ شیعہ تاریخ میں سب سے پہلے شیخ مرتضی انصاری نے ڈسکس کیا تھا کہ اطمینان وہ چیز ہے جس کی وجہ سے واجبات اور حرام کا سسٹم بنتا. بہت بڑے مرجے. اچھا، ان کا ایک انٹرسٹنگ واقعہ ذرا سا ٹاپک سے ہٹ کے سن لیجئے، بہت چھوٹا. میں اکثر پاکستان میں اپنے مجمع کو میمورائز کراتا ہوں 40 مجتہدین کے نام. ایٹ لیسٹ نماز شب میں تو آپ ان کو یاد کر دیجئے، جن کا احسان ہے ہماری قوم پر کہ آج شریعت ابھی تک پریزرو ہے. تو شیخ مرتضی انصاری کا نام ہائیلی ریکمینڈیڈ میں کرتا ہوں نماز شب میں، کیونکہ علامہ ہلی کا نام لوگوں کو پتا ہے، علامہ مجلسی کا پتا. شیخ مرتضی، بس یہ سمجھ لیجئے کہ استاد المجتہدین. آج جتنے مجتہد ہیں، چاہے وہ آغائے سیستانی ہوں، چاہے آغائے خوئی ہوں، چاہے آغائے خمینی ہوں، چاہے آغائے خامنائی ہوں، سب اسٹوڈنٹ ہیں شیخ انصاری. جب تک کہ ان کی بک کوئی مجتہد نہیں پڑھے گا وہ مجتہد نہیں ہو سکتا. ان کا چھوٹا سا واقعہ، اچھا اس کو چھوڑ دیجئے آج، اس لیے ٹائم ہاتھ سے نکلا جا رہا. اصل واقعہ سن، نہیں آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ مولانا کوارٹر پاس 9 ختم کرنا چاہتے ہیں، ٹائم ختم ہو رہا، درود پڑھ دو تاکہ 10 منٹ اور پڑھے. میں تو 10 o'clock آج کی مجلس ختم کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی مجھے مشکل لگ رہا ہے اگر میں اس ادھر ادھر چلا گیا. تو آئیے اصل مین واقعہ جو میری مجلس کا اصل ٹاپک. شیخ مرتضی انصاری شروع میں اتنا فیمس نہیں تھے، یہ ایران کے ایسے علاقے سے تعلق رکھتے کہ نجف میں ان کا بیک گراؤنڈ کوئی نہیں جانتا. پھر وہ ٹائم آ گیا کہ ساری شیعہ دنیا ان کی تقلید کرتی تھی، اور اس کے اندر ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر یہ واقعہ تھا، اور وہ یہ کہ چونکہ ایک بہت ہی زیادہ چھوٹی فیملی کا آدمی آیا. آپ کو پتا ہے کہ ہر جگہ یہ اصول ہے کہ بڑی فیملی کے آدمی جو ہیں وہ فیمس ہوتے ہیں، چاہے وہ جماعت ہو، چاہے وہ کمیونٹی ہو، چاہے وہ ہاؤس ہو. اور جو بیچارہ کسی بہت ہی زیادہ چھوٹی فیملی کے بیک گراؤنڈ سے آیا ہو، جب تک کہ وہ بہت ہی ہائیلی قسم کا پوٹینشیل رکھنے والا نہ، اس کو کوئی آگے آگے آنے نہیں دیتا. شیخ مرتضی ان کا فیملی بیک گراؤنڈ زیرو ہے، ایران کے ایک ایسے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جس کو ایران کے لوگ کوئی امپورٹینس ہی نہیں دیتے، اور نجف میں آئے. لیکن بہرحال اتنا پوٹینشیل ان میں ہے اور اتنا اجتہاد. اب جب وہ علم میں بہت اونچے مقام پہ پہنچ گئے, ابھی بھی کچھ لوگ ڈاؤٹ فل تھے کہ ایسے مرجے کی تقلید کی جائے کہ نہ کی جائے. پھر یہ واقعہ سامنے آیا اور آنکھیں بند کر کے سب نے ان کی تقلید کی. واقعہ یہ کہ یہ اپنے گھر میں بیٹھے, جب تک کہ یہ ٹیررزم نہیں آیا تھا کتنا ایزی تھا مراجع سے ایکسس کرنا. بھائی اس مجمع میں کتنے سارے ایسے لوگ جو آغا خوئی کے زمانے میں جاتے تھے, روز آنے ٹائم مرجے کے پاس تھا, ہر آدمی ملاقات کر سکتا. آغا محسن الحکیم کی زیارت کرنے والے تو کتنے خوش قسمت اس مجمع میں ہیں, اور جن کو پتا ہے کہ کتنا ایزی تھا آغا محسن الحکیم سے ملنا. امام خمینی بھی بیفور ریولیوشن نجب کے اندر کتنا ایزی تھا ایکسس کرنا ان کو. یہ تو اب ماحول ایسا بدلا. تو بات ہے شیخ مرتضیٰ کی کہ جب مرجے جو تھا دن میں ایک ٹائم پبلک سے ملاقات کے لیے رکھتا تھا ود آؤٹ اینی ریسٹرکشن, دروازہ کھلا ہے جس کا دل چاہے جا کے ملاقات کرے. شیخ مرتضیٰ کے گھر میں پبلک جمع, سوال و جواب جاری, باہر کے زوار آئے ہوئے ہیں وہ زیارت کر رہے ہیں, بہت سے لوگ اپنے مسئلے لے کے آئے اور بہت سے لوگ اپنا خمس لے کے آئے. اس وقت تک یہ کنسپٹ شیعت میں نہیں آیا تھا کہ خمس مرجے کو اس کنڈیشن پہ دینا ہے کہ وہ تمہیں اکاؤنٹس لا کے دے, اگر وہ اکاؤنٹس دے گا تو ہم خمس دیں گے ورنہ خمس نہیں دیں گے. اس وقت تک لوگ خمس کو حق فاطمہ سمجھتے تھے, آج خمس کو اپنے باپ کا مال سمجھتے ہیں. خیر اب یہ جو ایک بہت بڑا فرق آ گیا ہمارے درمیان, بھائی ہمارے باپ کا پیسہ کسی کے پاس ہو تو ہمیں یہ حق ہے کہ ہم اس سے پوچھیں کہ حساب کتاب دو, اور فاطمہ کا پیسہ کسی کے پاس ہے تو ہم فاطمہ زہرا کے وارث و جانشین نہیں ہیں, ہمیں یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ ہم جا کے پوچھیں. فاطمہ کا ایک وارث زندہ, پردہ غیبت میں صحیح زندہ, حساب کتاب لے گا تو وہ لے گا, ہمیں اور آپ کو تو رائٹ ہی نہیں ہے اس میں بولنے کا. تو خیر اس وقت یہ کنسپٹ تھا کہ خمس حق فاطمہ, ہم اسے اپنا فیملی کا پیسہ نہیں سمجھتے تو لوگ خمس لا کے دے رہے ہیں وداؤٹ آسکنگ اینی اکاؤنٹس. کہ اتنے میں ایک آدمی اور آ گیا کمرے میں, ان آؤٹ تو ہوتا رہتا ہے لیکن وہ آنے والے کی پرسنالٹی اتنی گریس فل تھی کہ لوگوں نے اسے فرسٹ ٹائم نجف میں دیکھا لیکن اس کا چہرہ, اس کا اپیئرنس, اس کا ڈریس سب ایسا کہ پورا مجمع جو ہے قسم کے پریشر میں آ گیا. اور یہ اسلام میں ایک بہت اہم چیز بتائی گئی کہ جیسے میگنیٹ ہے اس کا ایک میگنیٹک فیلڈ ہوتا, اسی طرح سے ایک نیک آدمی کا ایک اسپریچول اس کا ایک فیلڈ بنتا ہے, اس کے اندر جانے والا خود چینج ہو جاتا. اسی لیے کوئی چیز کبھی عالم کو ریپلیس نہیں کر سکتی. کتاب سے آپ کو نالج ملے گی لیکن جو اسپریچول ایک قسم کی کلینلیس طور پر ہوتی ہے اس کے لیے عالم مرجع مجتہد کی ضرورت ہے. یہ ٹاپک بعد میں آئے گا, ابھی بات کمپلیٹ. وہ آدمی آیا, سب لوگ اس کو دیکھ کر فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں لیکن انڈر پریشر, یعنی بالکل وہی حالت جو ابھی آپ نے جملہ پڑھا یا وجیحن عند اللہ, اس کو دیکھتے ہی اندازہ ہو رہا کہ بہت ہی گریسفل اس کی پرسنالٹی ہے, ہی از سم تھنگ. اب وہ آگے بڑھا, اس کی پرسنالٹی کی وجہ سے لوگوں نے اس کو راستہ دیا. واقعہ سن چکے ہیں نا آپ کہ بنو امیہ کا خلیفہ ہشام حضرت اسود کو بوسہ نہ دے سکا, اور میرا مظلوم امام پہنچا تو مجمع خود بخود ہٹ گیا, امام کے لیے راستہ بن گیا. جو امام کی شان ہے وہ امام کے غلام کی بھی شان ہوتی ہے, لیکن یہ واقعہ تو غلام کا نہیں ہے, خود امام کا. آنے والا آیا ابھی لوگوں کو نہیں پتا کون, اور وہ شیخ انصاری کے قریب گئے اور کہا کہ اے شیخ میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. شیخ نے کہا کہ میں بیٹھا اسی لیے ہوں کہ لوگوں کے پرابلم سالو کروں, کیا ہے آپ کا سوال؟ اس نے کہا کہ ایک آدمی ہے اور اس پر اللہ کا عذاب آیا, اس کا ٹرانسفارمیشن ہو گیا, مسخ ہو گیا. اب اس کی بیوی کے لیے کیا شرعی مسئلہ, بیوی کیا کرے گی؟ شیخ نے جواب دیا کہ تمہارا سوال انکمپلیٹ بھی ہے اور تمہارا سوال غلط بھی ہے. وہ آدمی مسکرایا, اس نے اپنی انسلٹ فیل نہیں کی, اور اس نے کہا اچھا پہلے یہ بتاؤ کہ میرا سوال انکمپلیٹ کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ جب اللہ کا عذاب آتا اور گناہگار مسخ ہو جاتا, یعنی اس کا ٹرانسفارمیشن ہو جاتا, تو اس کی دو کیٹیگریز، یا وہ پتھر بن جاتا ہے یا وہ جانور بن جاتا. بنی اسرائیل کے لوگ بندر بنے، یہ تو واقعہ خود قرآن کے اندر، تو کسی شک کی گنجائش نہیں ہے اس عذاب پر کہ عذاب کی ایک کیٹیگری ہے بس. لیکن آدھے لوگ پتھر بنتے ہیں، آدھے لوگ جانور بنتے ہیں. تو تمہارا سوال انکمپلیٹ ہے، تم نے یہ نہیں بتایا کہ وہ آدمی جس کی بیوی کی طرف سے مسئلہ پوچھنے آئے اس پر عذاب آیا تو وہ پتھر بنا یا وہ جانور بنا. آنے والے نے مسکرا کے کہا اچھا دونوں کا جواب دے دو. کہا کہ جواب یہ کہ اگر شوہر عذاب آیا اور پتھر بن گیا تو اس کی بیوی یہ سمجھے کہ میرا شوہر مر گیا ہے، عدہ وفات، ایک ویٹنگ پیریڈ، ایک عدہ جو مرنے کے بعد عورت پر واجب یعنی بیوی پر، وہ رکھے اور آزاد ہے، دوسری شادی کر سکتی. اور اگر وہ جانور بنا تو اس صورت میں اس کی بیوی طلاق والا عدہ رکھے اور اس کے بعد وہ آزاد. اب دیکھیں عدے کی دو کیٹیگریز ہیں، دونوں کا ٹائم پیریڈ الگ، ایک طلاق کے بعد کا ویٹنگ پیریڈ، ایک موت کے بعد کا ویٹنگ پیریڈ. آنے والے نے کہا کہ ڈفرنس کیوں ہے؟ کیا اس لیے کہ پتھر جو ہے حدیث میں یہ آیا کہ میت ڈیڈ باڈی پتھر کی طرح، تو اگر یہ پتھر بن گیا تو گویا یہ میت ہے، تو اس کا الگ عدہ ہے وہ رکھنا. اور جانور کسے کہتے ہیں؟ جانور کہتے ہیں زندگی ہے، خالی عقل نہیں رہی. تو اگر کوئی زندہ آدمی پاگل ہو جائے، اگر کسی کا شوہر پاگل ہو جائے تو اس کو کیا کرنا؟ حاکم شرع کے پاس جا کے طلاق لے گی اور عدہ طلاق رکھے گی. تو جانور بھی زندہ ہے، عقل نہ رہی، اس میں حکم ہے عدہ طلاق کا. اور پتھر کا مطلب ہے کہ زندہ ہی نہیں ہے، ڈیڈ باڈی ہو گیا، اور ڈیڈ باڈی کا حکم ہے کہ موت والا عدہ رکھنا. وہ آنے والا پھر مسکرا دی، کہا کہ یہ تو تم نے بتایا کہ میرا سوال انکمپلیٹ کیوں تھا، مجھے ڈیٹیل بتانا چاہیے. لیکن تم نے یہ بھی کہا، وہ شیخ سے کہہ رہا ہے، مرجے وقت سے کہہ رہا ہے، ون آف دا گریٹسٹ مراجع آف شیعہ ہسٹری، ان سے کہہ رہا، تم نے یہ کہا میرا سوال ہی ٹوٹلی رانگ. وائی؟ سوال میں کیا غلطی؟ قرآن بھی کہہ رہا ہے، حدیث بھی کہہ رہی ہے کہ یہ عذاب آیا. کہا اس لیے کہ اگر یہ سوال حضرت آدم کا امتی پوچھتا، حضرت نوح کا امتی پوچھتا، حضرت ابراہیم کا امتی پوچھتا، حضرت موسیٰ کا امتی پوچھتا، حضرت عیسیٰ کا امتی پوچھتا تو صحیح تھا، اس لیے کہ ان انبیاء کے امتی پر یہ عذاب آ سکتا ہے. لیکن پیغمبر اسلام کے آنے کے بعد اللہ کا یہ اسپیشل وعدہ ہے شب معراج کہ پیغمبر کے امتی پر یہ والا عذاب نہیں آئے گا، اس لیے اب یہ عذاب آ ہی نہیں سکتا. اور تمہارا سوال ٹوٹلی رانگ. جب یہ کہا تو بجائے اس کے کہ آنے والا آفینڈڈ یا ہرٹ یا اس کو برا لگے، مسکرا کے کہتا یا شیخ انتا مجتہد حقا، آئی بیئر وٹنس، میں گواہی دیتا ہوں کہ واقعا تو ایک صحیح مجتہد ہے. یہ جملہ اس نے کہا، اور جیسے یہ جملہ کہا اب جتنے وہاں پہ آڈینس ہیں یا جتنے لوگ وہاں پر، سب نے چونک کے سر اٹھائے. اس لیے کہ آیت اللہ سیستانی کے پاس جا کر اگر کوئی آدمی یہ کہے، آغا خامنائی کے پاس جا کے کوئی آدمی یہ کہے، مرحوم آغا خوئی سے اگر کوئی یہ کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم مجتہد ہو، تو جملہ جس انداز سے کہا گیا تو ایسا ہی آدمی کہہ سکتا ہے جو ان سے بھی بڑا ہو. تو سارے مجمع نے چونک کے سر اٹھایا، شیخ انصاری کو یہ کون کہہ رہا؟ اب جو سر اٹھایا دیکھا کمرہ خالی ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا. ایک آدمی نے نہیں دیکھا، 500 آدمیوں نے دیکھا کہ آنے والا آیا. ایک آدمی نے نہیں سنا، 500 آدمیوں نے سنا کہ آنے والے نے شیخ انصاری سے باقاعدہ ڈبیٹ کی ہے، مسئلہ پوچھا ہے، کلیئرفیکیشن لی ہے، دوبارہ کاؤنٹر مسئلہ پوچھا ہے. لیکن اچانک ہماری آنکھوں کے سامنے موجود تھا، کہاں چلا گیا؟ ہر ایک سمجھ گیا یہ تو ایک ہی کا کیریکٹرسٹک ہے، اس دنیا میں ایک ہی ہے جو ہے لیکن آنکھوں سے غائب ہو جاتا ہے. لوگ سمجھ گئے یہ امام زمانہ تھے جنہوں نے آ کر شیخ مرتضیٰ کی مرجعیت کی گواہی دی ہے. لیکن اصل میسج کیا ہے کہ رسول اللہ معراج کی رات اہل بیت کے لیے کچھ نہیں مانگ رہے، اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے کچھ نہیں مانگ رہے، ہمیں اور آپ کو یاد کر کے کہ 21st century میں حجت امام بارگاہ حسینی اسلامک سینٹر اسٹینمور میں بہت ساری ایسی مومنات بیٹھی ہوں گی, بہت سارے ایسے مومنین بیٹھے ہوں گے جو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہاؤ از پاسبل ٹو پریکٹس شریعہ ان دیٹ ٹائم پیریڈ. ان کے لیے پیغمبر نے 1400 سال پہلے معراج میں خدا سے کہا, پروردگار میری یہ امت بہت کمزور ہے اور جیسے جیسے ٹائم پیریڈ آگے بڑھے گا یہ اور کمزور ہوتے جائیں گے, تو مجھے اسپیشل گفٹ عطا کر دے, یہ اتنی سمپل اور ایزی شریعت دے دے کہ کسی زمانے کا مومن ہو, آپ تو خالی دارالسلام سے لندن آئے ہیں یا مومباسا سے ہیرو آئے ہیں یا نیروبی سے یہاں کہیں آئے ہیں, لیکن آنے والا ہمارا بیٹا ہمارا پوتا وہ دنیا میں بھی نہیں رہے گا, وہ تو مارس پہ جا کے رہے گا, وہاں تو بالکل ایک ڈفرینٹ قسم کا انوائرمنٹ, اور اس کا پوتا تو آؤٹر گلیکسی میں جا کے رہے گا. پیغمبر نے سب کا خیال کر کے معراج کی رات تحفہ مانگا. اب ذرا ڈیٹیل سنیے, پہلا تحفہ یہ ملا کہ تیرا امتی بڑے سے بڑا گناہ کر لے, اللہ کبھی یہ والا عذاب نہیں بھیجے گا کہ اس کو ٹرانسفارمیشن ہو جائے. بنی اسرائیل کے لوگ بندر کیوں بنے؟ وہ بزنس کے اندر فاؤل پلے کرتے تھے, آج اس سے بڑا فاؤل پلے ہمارے بزنس مین کر رہے ہیں, یہ بندر نہیں بن رہے ہیں. صرف پیغمبر اسلام کی برکت سے, ورنہ ان کا ایکشن تو ایسا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو بندر بننے میں 24 آور لگے, ان کو تو 24 سیکنڈ بھی نہیں لگنا چاہیے, مگر پیغمبر نے معراج کی رات ان کو یاد کیا کہ ہاں فرق ہے. بنی اسرائیل کا بزنس مین 3000 سال پہلے تھا, اس وقت بزنس بہت ہی سمپل تھا, آج 21st century میں بزنس بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے. گریس مارک دلوایا, اس کے بعد کچھ شریعت کے مسائل سنی, کہا یار ابھی ہم نے تمہاری بات مان لی اور تمہاری دعا ایکسپٹیڈ, تمہاری امت میں قیامت تک آنے والے کا خیال کیا. نمازیں سیکنڈ گفٹ, ہر امت پہ 50 نمازیں واجب تھیں, چاہے وہ ابراہیم ہو اور چاہے موسیٰ اور چاہے وہ نوح ہو اور چاہے عیسیٰ, تمہاری امت کے لیے 50 نمازیں نہیں ہیں, 5 نمازیں. البتہ گفٹ نمبر 21 جو ہے اس میں ساتھ میں جملہ گیا, نمازیں 5 ہیں, ثواب پورے 50 کا ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یا اللہ تو نے نماز کم کر کے ہمارا ثواب بھی تو کم کر دیا, نماز 5 ہے, ثواب وہی اسٹل 50 کا. مزید دیکھی تیسرا گفٹ, پہلے زمانے میں دیکھیں شریعت کا کتنی ایزی ہے, پہلے زمانے میں 50 نمازیں پڑھنا تھی 24 آورس, کیلکولیٹ کیجیے, ہر 2 گھنٹے کے بعد ایک نماز پڑھنے آپ جا رہے ہیں, نہیں ہر آدھے گھنٹے کے بعد ایک نماز پڑھنے جا رہے ہیں. یہاں دن میں 3 ٹائم ہم سے اور آپ سے نماز نہیں پڑھی جاتی, کتنے لوگ فجر کی نماز قضا کر دیتے, خاص طور پر سمر کے اندر, لیکن پیغمبر کی برکت سے ہمیں صرف 5 نمازیں ملی. لیکن تیسرا گفٹ, ہر نبی کی امت نماز 50 نمازیں واجب, اور نماز صرف اور صرف مسجد میں پڑھی جا سکتی, کہیں اور نہیں. وہ جو ہمیں فیسلٹی ہے گھر میں نماز پڑھو, کالج میں نماز پڑھو, اپنی دکان میں نماز پڑھو, جہاں جاب کرتے ہو وہاں نماز پڑھو, پارک میں نماز پڑھ لو, بازار میں نماز پڑھ لو, کوئی پرابلم نہیں, ہر جگہ کی نماز تھی. پہلے 50 نمازیں تھیں, یعنی آج تک تقریباً ایوری 30 منٹ نماز پڑھنے جائے, اور ہر نماز مسجد میں جا کے پڑھنا ضروری ہے, گھر میں نہیں پڑھ سکتے. کہا کیا ہے ابھی, اور یہ پیغمبر نے معراج کے بعد آ کر کئی دفعہ اس چیز کو ریپیٹ کیا, جو اعلان لی الارض مسجدم و طہورا, میں وہ پہلا اور آخری نبی ہوں, آئی ایم دا اونلی پروفیٹ جس کے لیے اللہ نے پوری زمین کو سجدے کی جگہ بھی بنایا اور طہور بھی بنایا, جو گفٹ نمبر 4 ہے. اس سے پہلے ہر نبی کے لیے پوری زمین نہیں ہے سجدے کی جگہ ہر بار. اب آپ سوچیں کہ اگر 50 نمازیں ہوتی اور ہر نماز آپ کو آ کے حجت امام بارگاہ میں پڑھنا ہوتی تو آپ کی کمپلین صحیح ہوتی کہ یا رسول اللہ یہ شریعت 21st century میں نہیں چلے گی, اور یہ شریعت لندن میں نہیں چلے گی جہاں اس میں زیادہ ڈسٹنسز ہیں, لیکن آپ کے لیے اللہ کے رسول نے اسپیشل فیسلٹی دی. کہ نمازیں بھی 50 سے کم کر کے 5 کی, اور 5 میں بھی کہا جہاں دل چاہے نماز پڑھ لو, جو کسی اور نبی کو فیسلٹی نہیں. جو چوتھا گفٹ پیغمبر کو ملا وہ یہ کہ اس سے پہلے کسی بھی نبی کو, اس سے پہلے کہ جو نبی, اگر کسی کا کپڑا نجس ہو جائے تو کپڑا پاک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں سوائے اس کے کہ اتنے پورشن کو کاٹ لو. آج جیسے جو آپ کے یہاں غسل و کفن کمیٹی ہوگی, کبھی کبھار ایسا پرابلم آتا ہے کہ کفن پہنایا اور نجس ہو گئے, تو کہا جاتا ہے کہ کفن کاٹ لینا یہ ایزیئر ہے کفن پاک کرنے سے. لیکن خیر وہ تو ہم اپنا جو ہمارا ہمیں ایزی لگے. پہلے زمانے کے نبی اگر کپڑا نجیس ہو گیا, اور کپڑا دن و رات نجیس ہوتا, کاٹنا پڑے گا, دیر از نو ادر چوائس. آج تو خیر اب مجھے نہیں پتا کہ اس وقت کیا فیشن چل رہا, لیکن جن کا کپڑا نجیس نہیں ہوتا وہ بھی جگہ جگہ سے جین پھاڑ لیتے ہیں, پتہ نہیں کیوں پھاڑتے ہیں. لیکن پیغمبر سے پہلے ہر نبی, دیکھیں کٹا ہوا کپڑا بدنما ہو جاتا تھا, اب آج کل تو فیشن ہے اس وقت بدنما فیسلٹی دے دی, نہیں کپڑے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے, جا کے اتنے کپڑے میں پانی ڈالو. مگر گفٹ نمبر 5, اور وہ یہ ہے کہ پہلے زمانے کے انبیاء میں چیز پاک کرنے کے لیے خالی پانی چاہیے ہوتا تھا, کوئی اور چیز نہیں. آپ بیمار ہیں, آپ کو ٹیمپریچر, وضو کرنا پڑے گا, غسل کرنا ہوگا. پیغمبر کو اللہ نے 13 مطہرات دیے ہیں, یہ فقہ کا مسئلہ میں مجلس میں نہیں پڑھنا چاہتا. اب خالی پانی نہیں ہے, زمین پہ بھی کچھ چیزیں پاک ہو جاتی ہیں, سورج کے ذریعے بھی کچھ چیزیں پاک ہو جاتی ہیں. اگر غسل کرنا پاسبل نہ ہو تو تیمم بھی کر کے آپ نمازیں پڑھ سکتے ہیں. یہ کسی نبی کو فیسلٹی نہیں تھی, یہ فیسلٹی اللہ کے رسول نے 21st سینچری میں حجت امام بارگاہ میں آنے والے اور جہاں جہاں آج لوگ موجود ہیں اپنے ان مومنین کے لیے لی. اس کے بعد 3 بہت امپورٹنٹ گفٹ اللہ نے دیے, اور پہلا گفٹ 3 بہت امپورٹنٹ. کہا کہ اے حبیب, تمہاری امت کے لیے اگر بھول کے عالم میں وہ کوئی گناہ کر لے تو وہ معاف. یو فارگیٹ, ایک گناہ تھا بھول سے کر لیا. مثلا میں بہت اسٹرانگ ایگزامپل دے رہا ہوں, مثلا شراب کہیں تھی ہم نے بھولے سے پی لی, کتنا بڑا گناہ ہے شراب. لیکن اگر بھولے سے پی لی جان بوجھ کے نہیں, کوئی گناہ نہیں, کوئی سزا نہیں, کوئی توبہ نہیں. اگر حرام گوشت ہے, یہاں آپ کے ویسٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہے نا, بھولے سے کھا لیا معاف. پہلے زمانے کے نبی میں ایسا نہیں تھا, بھول کے عالم میں بھی گناہ کرو گے تو پنشمنٹ ملے گی. دوسرا یہ کہ بائی مسٹیک کوئی گناہ کر لے, پہلے زمانے کے نبی میں بائی مسٹیک نہیں چلتا تھا, پنش, بائی مسٹیک گناہ معاف ہے, اس کو کہتے ہیں خطا. فرق کیا ہے سنیے, ٹائم نہیں ہے اس لیے میں صرف ایک ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. آپ روزے کے عالم میں ہیں, بھولے سے آپ نے کھا لیا روزہ آپ کا سچ. پہلے زمانے کا امتی ہوتا, یہ روزہ بھی کمپلیٹ کرو, رمضان کے بعد اس کی قضا بھی کرو, اور ہو سکتا ہے کہ 60 روزے بھی پنشمنٹ میں رکھو. فیسلٹی آپ کو ہے کہ نہیں, بھول, خطا, خطا مارے بائی مسٹیک. مسٹیک کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے عید کے دن روزہ رکھ لی جو حرام ہے, لیکن بھول میں نہیں, مسٹیک, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ آج چاند ہو گیا اور عید ہو گئی. اگر آپ عید کا روزہ حرام ہے لیکن بائی مسٹیک آپ رکھ لیں, آپ سمجھ رہے ہو کہ ابھی چاند نہیں ہوا تو کوئی یہ قیامت نہیں ٹوٹی, یہ کوئی بہت بڑا کوئی حرام نہیں ہوا, یہ تو وہ اسپیشل گفٹ ہے جو شب معراج رسول اللہ نے آپ کے لیے اللہ سے مانگا اور اللہ نے دے دیا آپ کو, کہ بھول کے عالم میں گناہ ہو تو معاف ہے, یعنی روزے میں آپ نے کھا لی. غلطی سے بائی مسٹیک آپ کی کیلکولیشن میں کوئی مسٹیک ہو گئی, عید صاف سمجھے رمضان ہے, یا وائس ورسا, گناہ معاف ہے. وہ ایسا نہیں کہ آپ کو پکڑا جائے گا تم نے عید کے دن روزہ کیوں رکھا. اور تیسری چیز, ان کیس آف ڈاؤٹ, اگر ہم نے کوئی گناہ کر لیا وہ بھی معاف. ہمارے سامنے ایک چیز آ گئی, ہمیں شک ہے, پتہ نہیں یہ پاک ہے کہ نجس, یہ بریڈ ہم لے کر آئے سپر مارکیٹ سے, پتہ نہیں پاک ہے کہ نجس, شک ہے, آپ کھا سکتے. بعد میں پتہ چلا کہ ایکچولی یہ نجس تھی, نو پرابلم, کوئی باندھا نہیں, کوئی گناہ نہیں, کوئی پنشمنٹ نہیں ہے, کوئی کفارہ نہیں ہے, کوئی توبہ نہیں. شک کے عالم. اب میں مثال دے رہا ہوں جو بہت غلط ہے, یعنی یہ ایک پرابلم دوبارہ کریٹ ہوگا, لیکن کیا کروں. جب آغا خوش سے پوچھا گیا, ان کی کتاب میں پرنٹڈ ہے یہ جواب, انہوں نے کہا کہ یہ ہماری اتھارٹی میں نہیں ہے, جو شریعت کا ایکچوئل مسئلہ ہے وہ ہم بتائیں گے. وہ کیا, اسلام 50% میوزک حرام ہے اور 50% میوزک حلال. ایک میوزک کی آواز آئی, ہم ڈاؤٹ میں ہے کہ یہ حرام والا ہے کہ حلال, تو ان کیس آف ڈاؤٹ آپ اسے سن سکتے ہیں. آغا خوش سے یہ پوچھا گیا تھا جو بک میں پرنٹڈ ہے کہ بھائی یہ مسئلہ آپ لوگ اس طرح کیوں بیان کرتے ہیں, خود آغا خوش سے پوچھا گیا. لوگ اس سے اور کنفیوز ہوتے ہیں, کلیئر کٹ کہہ دیجیے ہر میوزک حرام. دیکھیے واقعا بہت سارے لوگ آج کل کنفیوز ہیں, کہتے بھی ہیں کہ مولانا یہ جملہ کہتے کیوں ہیں, اور ہمارے یوتھ اور ہمارے بچے جو ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں, اور ان میں سے کچھ لوگ ایڈوانٹیج لیتے ہیں اس جملے کا, حرام والی میوزک بھی سنتے ہیں اور کہتے جی ہمیں تو ڈاؤٹ ہے. بھائی وہ ایڈوانٹیج لے تو اگر مرضی کلیئر کٹ بھی بات کہے گا, ایڈوانٹیج لینے والا تو لے گا ایڈوانٹیج, مگر آغا خوئی نے کہا کہ یہ ہمارے حق اختیار میں نہیں ہے, کہ اگر اسلام نے آدھا حلال آدھا حرام کیا یہ ہمیں حق نہیں ہے, ہمیں اس کی اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں پورا حرام. باقاعدہ یہ کسی نے سوال کیا تھا جو لوگ مجھ سے بھی کہتے ہیں, مولانا آپ اور کوئی ایگزامپل دیجیے, یہ ایگزامپل آپ دے کے اور زیادہ ہماری قوم کو چانس دیتے ہیں ایڈوانٹیج لینے کا. آج کتنے نو ہے اس لیے حرام ہے کہ وہ سارے میوزیکل انسٹرومنٹ کے ساتھ بنائے جاتے ہیں جس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ وہ حرام, لیکن آج کا یہ ٹاپک نہیں ہے. اس لیے کہ یہ سلوات آپ نے بھیجی تھی تاکہ میں تقریر آگے کراؤں, اس کی پاور ختم ہو گئی. اب یہ ابھی میں نے گھڑی دیکھی 9:35. تیسرا بہت امپورٹنٹ گفٹ, شک کے عالم میں جب واقعاً بینیفٹ آف ڈاؤٹ. حضرت موسیٰ کے زمانے میں یہ مسئلہ نہیں تھا, ان کے امتی کے سامنے بریڈ آئی, شک ہو رہا ہے یہ پاک ہے کہ نجیس, نہیں کھا سکتے. ایک پانی آیا, شک ہو رہا ہے پاک ہے کہ نجیس, نہیں پی سکتا. ایک ڈرنک آ گیا, شک ہو رہا ہے یہ شراب ہے کہ شربت, نہیں پی سکتا. کوئی میوزک آئی, شک ہو رہا ہے کہ حلال والی ہے کہ حرام والی, نہیں سن سکتا. پیغمبر کو اسپیشل گفٹ ملا, اور یہ وہ گفٹ ہے جو 21st century کرنٹ زمانے کے نوجوانوں کے لیے, ورنہ ہمارے بزرگ ہیں اسے پوچھ رہی, وہ کہتے ہیں مولانا میں ضرورت ہی نہیں ہے اس بینیفٹ آف ڈاؤٹ, نہ کبھی ہم نے میوزک سنی ہے, نہ ہمارا دل چاہتا ہے, نہ ہم سنیں گے. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, مگر یہ ہے دارالسلام کی حد تک, انگلینڈ میں آ کر یہاں کا یوتھ, اس کے لیے پرابلم ہو جائے گا اس احتیاط پہ عمل کرنا. رسول اللہ آلریڈی اس کا خیال کر چکے, بینیفٹ آف ڈاؤٹ, اسلامی ملک میں رہنے والا اس کے لیے ہر چیز پاک ہوگی. لوگ کہیں گے, پاکستان میں لوگ کہتے ہیں کہ مولانا فلاں کمپنی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ حرام انگریڈینٹ استعمال کرتے ہیں, تو ہمیں کیا ضرورت ہے رسک لینے کے, ہم نہیں کھائیں گے اس کی چیز, کیا اس کے بغیر مر جائیں گے, چھوڑ دیا. یہ صحیح, لیکن انگلینڈ کے اندر اس طرح سے آپ زندگی نہیں گزار سکتے, ہر چیز آپ کو چھوڑ دینا پڑے گی, زندگی تک چھوڑ دینا پڑے گی. اس لیے پیغمبر کا یہ گفٹ, میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ مولانا جو شریعت رسول اللہ لے کر آئے وہ کراچی کے لیے, لاہور کے لیے, لکھنؤ کے لیے, حیدرآباد کے لیے, دارالسلام کے لیے, لنڈی کے لیے, مکوبہ کے لیے, موہنزہ کے لیے, سونگیا کے لیے, ممباسا کے لیے, نکورو کے لیے, تو صحیح, یہ لندن اور نیویارک کے لیے کیسے ممکن ہے؟ نہیں, دیکھیں فرق دیکھیے گا, یہ اسپیشل گفٹ جو لیا ہے, آج بھی پاکستان میں لوگ کہتے ہیں ہم کو ضرورت نہیں ہے یہ گفٹ استعمال کرنے, جہاں کوئی ڈاؤٹ آ جاتا ہے وہ چیز چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ اس کے سبسٹیٹیوٹ میں اتنے حلال چیزیں موجود ہیں. لیکن ویسٹ میں آپ کیا کریں گے, 21st century میں آپ کیا کریں گے؟ یہ پیغمبر نے آپ کے لیے چیز مانگی اور اتنا ہی بیان کافی, شک ہو, مسٹیک ہو, بھول جاؤ. خاص ہمیں اور آپ کو ذہن میں رکھ کر, ورنہ جیسا میں نے کہا آج بھی ایسٹ افریقہ میں لوگ کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہم کو رسک لینے کی, ہم کو کوئی میوزک نہیں سننا, ہمیں اس بیکری کی بریڈ لینا ہی نہیں ہے, اور نہیں ہے کیا کوئی دوسری پاک بیکری. ویسٹ میں یہ مسئلہ نہیں چلے گا, لندن میں شاید پھر بھی چل جائے. آپ چلے میرے ساتھ ساؤتھ امریکہ, میلوں تک کوئی مسلمان نہیں ملتا, پیغمبر ان کا بھی خیال کر رہے ہیں جو چلی اور ارجنٹائن میں رہتے ہیں. تو آج کے بعد کبھی یہ جملہ نہ کہیے گا, کہ مولانا یہ شریعت آج کے اس دور کے اندر اس پہ عمل نہیں ہو سکتا. اور ہاں بس وہ جو ایک بزرگوں کی کمپلین ہے اس کو یقیناً میں مانتا ہوں کہ بعض اوقات ہاف مسئلہ سننے کے بعد ہمارے بعض یوتھ اور بڑے بھی ایڈوانٹیج لے جاتے ہیں مسئلے کا. یہ جو حرام میوزک ہے 100% کہتے ہیں کہ ہمیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ, وہ ان کی اپنی غلطی, کیونکہ پیغمبر نے جہاں پہ یہ گفٹ لیا جو ڈاؤٹ کا مسئلہ, اور جو مسئلہ بالکل واضح ہے, اگر کوئی کہے کہ مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ اس وقت سورج نکلا ہے کہ نہیں نکلا, بینیفٹ آف ڈاؤٹ, نہیں یہ نہیں چلے گا اس وقت, یہ بالکل 100% کلیئر ہو. کیونکہ میوزک, بریڈ, میٹ, اس کا ایڈوانٹیج چھوڑیں, کچھ لوگوں نے خود کربلا کے جہاد میں یہ ایڈوانٹیج لینا چاہا. کیا وہاں کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ تھا؟ لیکن لوگوں نے ایڈوانٹیج لیا. کیسے لیا؟ کہا کہ یزید اور امام حسین کی جنگ ہو رہی ہے, ہمیں ڈاؤٹ ہو رہا کہ پتہ نہیں رائٹ کہاں ہے اور رونگ کہاں, حق کہاں ہے باطل کہاں. تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ, اٹس بیٹر ٹو کیپ سائلنٹ اینڈ کیپ اسٹے ان یور ہاؤس. تھے کتنے سارے لوگ, کہا کہ ایک طرف ہمیں یزید غلط لگ رہا, دوسری جانب حسین بھی ایک فتنہ اور پرابلم کریٹ کر رہے ہیں, یونٹی ختم کر رہے ہیں. اب ہم ڈاؤٹ میں آ گئے کہ کس کا ساتھ دیں, اور ڈاؤٹ کی وجہ سے نہ ہم ادھر جا رہے ہیں نہ ادھر جا رہے ہیں. یہاں پہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں چلتا, جہاں حق اتنا کرسٹل کلیئر کہ سورج اتنا واضح نہیں ہے جتنا حسین کا حق پر ہونا واضح, وہاں پہ یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں چلے گا. اور یہی وجہ کہ ایسا ایڈوانٹیج لینے والے حسین نے ان کو پھر ان کے حال پہ چھوڑ دی, اور جس کے بارے میں معلوم تھا کہ حسینیت کے مسئلے میں اس کے پاس کوئی ڈاؤٹ نہیں, اس کو باقاعدہ طور پہ خط لکھ کر حسین نے بلایا. کربلا کے جہاد میں ہمیں ایک بہت یہ سرپرائزنگ چیز نظر آتی کہ مکے سے لے کے کربلا تک جو لوگ حسین کا ساتھ چلے آئے انہیں حسین ہر جگہ واپس بھیج رہے, آرڈر دے کے واپس نہیں بھیجا, لیکن کچھ اس انداز سے کربلا کے جہاد کو بتایا کہ وہ لوگ خود ہی چلے گئے کہ دیکھو ہم حکومت لینے نہیں جا رہے ہیں, ہمارا ساتھ دینے والے کو دولت نہیں ملے گی, ہم مارے جائیں گے, ہماری گردنیں کٹیں گی. ہر ہر اسٹیج پہ یہ حسین کا خطبہ سن کے کتنے لوگ چلے گئے. ایون شب عاشور تک حسین نے یہ خطبہ دیا, مگر حسین کا یہ اسٹائل بتا رہا اسپیشلی شب عاشور, لائٹ آف کرا دی اور کہا کہ جسے جانا ہے چلا جائے. حسین کا اسٹائل بتا رہا کہ حسین کو بہت بڑی آرمی نہیں چاہیے, جو ساتھ ہیں انہیں بھی واپس بھیج رہے, مگر ایک ایسا ہائی اسٹیٹس کا صحابی جسے پتہ ہی نہیں تھا کہ حسین کہاں, اسے خاص طور پر خط لکھ کر حسین بلا رہے. بلکہ اگر میں یہ کہوں تو شاید زیادہ صحیح ہو, بھائی حسین تو امام معصوم, حسین کو پہلے سے معلوم ہے کہ میری آرمی کیا ہوگی, مگر حسین کے بچپنے کا دوست حبیب ابن مباہد اس اعتبار سے بڑا خوش قسمت ہے کہ حسین سے پہلے حبیب کا نام زینب کبریٰ نے لیا. دو محرم کو حسین کا قافلہ کربلا پہنچ گیا, اور دو محرم سے لے کے 6 محرم تک ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی آرمی آ رہی, ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی آرمی آ رہی. آرمی آتی ہے تو ایک مرتبہ اتنی آوازیں بلند ہوتی ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی آرمی آئی, اور جب بھی کوئی آرمی آتی زینب کبریٰ فضا کو بلاتی, اما ذرا جاگ کے دیکھ کیا شاید میرے بھیا کا کوئی مددگار آیا ہو, اور فضا دوڑ کے جاتی ہے اور واپس آ کے کہتی ہے نہیں شہزادی, یہ تو خولی آیا ہے, یہ تو سنان آیا ہے, یہ تو ہرمولا آیا ہے,
ये तो हमारे साथ आया है, ये तो शिविर आया है, हर थोड़ी देर के बाद आर्मी आ रही है। और जनाब फिजा के ऐसे ऐसे नाम लेती हैं, जैनब कुबरा जानती है कि सब कौन है। जब आखिर में सुना शिमर आ गया, जिसके बारे में जैनब को पता है ये मेरे भैया का कातिल है, तो एक बार अब कहा कि अम्मा फिजा जरा मेरे भाई को बुला के लाना। हुसैन आए, जैनब क्या बात है, मुझे क्यों बुलाया? कहा भैया क्या इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है जो मोहम्मद के नवासे की मदद को आए? दुश्मन की फौजों पे फौजी आ रही हैं, क्या तेरा कोई दोस्त नहीं है? हुसैन ने सर झुकाया। जैनब तूने अम्मा फातिमा का जमाना देखा, बाबा अली का जमाना देखा, भैया सने मुश्तबा के मसायब देखे, इससे पहले भी किसने हमारा साथ दिया जो आज हमारा साथ दे? जैनब कुबरा ने कहा लेकिन नहीं, एक ऐसा इस दुनिया में है, मुझे यकीन है तू उसे बुलाएगा वो जरूर तेरी मदद के लिए आएगा, तेरे बचपने का दोस्त हबीब इब्ने मुजाहिर। अल्लाह अल्लाह, हबीब कितने खुशकिस्मत हो कि हुसैन से पहले फातिमा की बेटी ने तेरी वफादारी को याद किया। इधर हबीब का नाम लिया और इधर हुसैन ने हबीब के नाम खत लिखा, एक कासिद को बुलाया और कहा कि ये खत तुझे कूफा लेके जाना है। कूफे के हालात बड़े खराब थे, सारे रास्ते बंद हो चुके थे। हबीब को नहीं मालूम था कि इस वक्त कर्बला में क्या हो रहा है। दोपहर का वक्त है, खाने के लिए अपनी बीवी के साथ दस्तरखान पर बैठे। अल्लाह अल्लाह, एक हमारी औरत है जो हिजाब के मसले की वजह से शरीयत छोड़ रही है और एक हबीब की बीवी है, ये तारीख से पढ़ रहा हूँ। ये खाने के लिए बैठे, शौहर और बीवी खाना खा रहे हैं। हबीब की बीवी ने घबरा के कहा हबीब अभी जो मैंने निवाला लिया वो मेरे गले में अटक गया, ऐसा लग रहा है कोई हमें याद कर रहा है। और ये हबीब की बीवी ने कहा, और दरवाजे पे नॉकिंग की आवाज आई। हबीब ने वहीं से पूछा कौन? दरवाजे के पीछे से जवाब मिला अना बरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का कासिद हूँ। भाई इतना सुनना है, हबीब ने अपनी बीवी को जो पर्दे में भेजा, दरवाजा खोला, कासिद को बाद में देखा, पहले उसके पैरों पे गिर के पैरों को बोसा दिया। अरे मेरे मौला की बारगाह से आने वाले, इन्हीं पैरों से चल के मेरे इमाम की बारगाह से आया। कासिद को लेके आए, बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ बिठाया। अरे मेरे आका के कासिद, ये बता तू क्यों आया? कासिद ने खत दिया, हबीब हुसैन ने ये खत तेरे नाम भिजवाया है। हबीब ने खत लिया, खोला बाद में, पढ़ा बाद में, पहले सर पे रखा, आंखों से लगाया, होठों से बोसा दिया। अरे मेरे इमाम का खत मेरे नाम? और फिर एक बार खत खोल के पढ़ा, लिखा था मिनल हुसैन इब्ने अली इला रजुल फकी हबीब इब्ने मुजाहिर, ये अली के बेटे हुसैन की जानिब से खत है उस मर्द के लिए जो मर्द फकी है हबीब इब्ने मुजाहिर। लिखा है हबीब मैं तेरे शहर के करीब आ गया हूँ और दुश्मनों के दरमियान घिर गया हूँ, हल मिन नासिरिन यंसुरना, अरे क्या मेरी नुसरत और मदद के लिए आएगा? वो हबीब ने ये सुना वही उसी कमरे में खड़े होके कर्बला का रुख किया, लब्बैक या अब्दुल्लाह, लब्बैक या अपना रसूलुल्लाह, आका तेरा ये गुलाम हाजिर है। कासिद को तो रुख्सत किया और फिर पर्दे के पीछे घर में आए। हबीब की बीवी इंतहाई बेचैनी के साथ टहल रही, एक मरतबा कहा हबीब मेरे मौला का कासिद आया है, लेकिन क्यों आया है? हबीब ने कहा आका कर्बला आ गए, दुश्मनों के दरमियान घेरे में आ गए, खत लिखकर मुझे बुलाया है। उस वक्त कूफे के हालात इतने खराब थे कि किसी को पता नहीं कौन इब्ने ज़ियाद का सिपाही, शौहर बीवी के बारे में नहीं जानता, बीवी शौहर के बारे में नहीं जानती, बाप बेटे के बारे में नहीं जानता, बेटा बाप के बारे में नहीं जानता। हबीब के दिल में जरा सा डाउट आया कि ऐसा न हो कि मेरी बीवी मुझे रोक ले। कौन औरत है जो अपने शौहर को कुर्बान करने को तैयार हो? तो हबीब ने अपनी बीवी को टेस्ट करने के लिए कहा कि आका कर्बला आ गए हैं, मुझे बुलाया है। हबीब की बीवी कहती है तो तेरा रिप्लाई क्या है? हबीब ने कहा मैं सोच रहा हूँ कि जाऊं कि ना जाऊं, भाई इतना सुनना है। حبیب کی بیوی کو جلال آ گیا، ہاتھوں میں چوڑیاں تھیں، ایک بار چوڑیاں اتار کے پھینکی، حبیب یہ چوڑیاں تو پہن لے، اپنی پروار مجھے دے دے، ارے فاطمہ کا بیٹا تجھے مدد کے لیے بلائے اور تو یہ کہے کہ ابھی میں سوچ رہا ہوں، ارے میں جاؤں گی اور جا کے جہاد کروں گی۔ حبیب نے کہا مجھے اپنا نہیں تیرا خیال۔ مومنہ کہتی حبیب میری فکر نہ کر، میں مٹی کھا کے گزارا کر لوں گی، لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ فرزند زہرا تجھے بلا ہے اور تو گھر میں بیٹھا رہے۔ حبیب اطمینان ہو گیا، کہا کہ اب میں جاؤں گا لیکن ابھی نہیں رات کے وقت۔ حبیب کی بیوی نے کہا مگر ایک وعدہ کر، جب آقا کی بارگاہ میں جائے گا تو اپنا سلام بعد میں پیش کرنا، پہلے میرا سلام میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ اور حبیب چاروں طرف آرمی اور پولیس کا پہرا، وہاں سے نکلنا بہت مشکل، اپنے غلام سے کہا کہ گھوڑا لے کر کوفے کے باہر چلا جا، آدھی رات کو میں آؤں گا چپکے سے پیدل اور پھر گھوڑا لے کے جاؤں گا۔ حبیب کو نکلنے میں دیر ہو گئی، جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ غلام حبیب کے گھوڑے کے کان میں منہ رکھ کے کہہ رہا، اے میری آقا کی سواری کے جانور، شاید میرا آقا نہیں آ سکا تو میں تجھ پر سوار ہو کے جاؤں گا اور رسول کے بیٹے کی مدد کروں گا۔ حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ایک مرتبہ کا آقا حسین، آج یہ دن آ گیا کہ چھوٹے چھوٹے غلام اور وہ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ بس عزادار ہوں، بہت زیادہ زحمت نہیں دینا کیونکہ مجلس پہلے ہی لمبی ہو گئی اور کل سے مصائب کی بڑی راتیں ہیں، مگر یہ دو جملے سن لیجیے۔ حبیب گھوڑے پہ بیٹھ کے کربلا آ گئے اور ادھر کربلا آئے اور پہلی بار حسین کے لشکر میں خوشی کے نعرے بلند ہوئے، حسین کا پہلا مددگار آیا ہے، عباس نے گلے سے لگایا، علی اکبر نے قریب آ کے سلام کیا، قاسم اور آن و محمد حبیب کے قریب آئے، اصحاب امام مسلم ابن اوسجا، بلال حمدانی، بریر حمدانی، ہلال ابن نافع بجلی سب قریب آ کے سلام کرتے ہیں۔ یہ آوازیں اونچی ہوئی، خیمے میں زینب کے کان میں یہ آوازیں آ گئی، کہ اماں فضا ایسا لگ رہا ہے کہ میرے بھائی کا کوئی مددگار آ گیا ہے، دیکھو عباس کس طرح سے خوشی کے نعرے بلند کر رہا، ذرا دیکھ کے آنا کون آیا۔ فضا گئی، واپس آئی، کہا شہزادی میرے آقا کے بچپنے کا دوست حبیب ابن مظاہر آیا ہے۔ زینب نے حبیب کا نام سنا، کہا کہ اے فضا ذرا حبیب کو پیغام دے دو کہ میں حبیب سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، حبیب کو میسج ملا یقین نہیں آ رہا، ارے زینب مجھے بلا رہی۔ حسین کے ساتھ آئے، خیمے کے اندر حسین ہے، خیمے کے باہر حبیب ہے، درمیان میں پردہ پڑا ہے، حسین خیمے کے اندر گئے، کہا زینب مبارک ہو، زینب مبارک ہو، میرا حبیب ابن مظاہر آ گیا۔ حبیب نے سلام کیا، زینب نے ایک مرتبہ کہا حبیب فاطمہ کی بیٹی تمہیں سلام بھجواتی ہے، وہ اتنا سننا ہے۔ حبیب غش کھا کے زمین پہ گر پڑے۔ شہزادی یہ وقت آ گیا کہ ہم جیسے حقیر اور ادنا غلاموں کو سلام بھیجا جا رہا۔ زینب نے کہا حبیب حبیب وہ میرے بھیا کا خیال کرنا۔ اور اگلا دن آیا، عاشور کی دوپہر آئی، ایک بار نماز کا وقت آیا، حبیب گئے اور کہا کہ اے لشکر یزید حسین نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ جواب ملا، حسین سے کہہ دو نماز نہ پڑھیں، حسین کی نماز قبول نہیں ہے، ایسی نماز کا کیا فائدہ۔ حبیب برداشت نہ کر سکے، وہیں سے آواز دی، آقا اب یہ نماز آپ کے نانا رسول خدا کے پیچھے پڑھوں گا۔ تلوار نکالی، اے دشمنان خدا تمہاری نماز قبول ہے اور رسول کے بیٹے کی نماز قبول نہیں، بڑا عجیب جہاد کیا۔ حبیب ایک بار شہید ہو کے گرے اور اگلا دن آیا، 11 محرم، حبیب کا بھی سر کاٹا گیا۔ اب یہ قافلہ چلا، شہر کوفہ میں داخل ہوا، جیسے ہی یہ قافلہ کوفہ شہر میں پہنچا، ایک چھوٹا سا بچہ آگے آیا، آقا سجاد کو دیکھ کے سلام کیا، آقا میں آپ کو سلام کر رہا ہوں۔ زینب کی نگاہ پڑی، زینب نے کہا کہ بیٹا تو ہے کون جو دشمنوں کے شہر میں مجھے سلام کر رہا؟ ایک مرتبہ کہا میں حبیب کا یتیم بیٹا ہوں۔ زینب نے کہا یہ بتا دے تیری ماں کہاں ہے؟ और करीब एक मकान की छत पे औरतें बैठी हैं। एक औरत की आवाज आई, शहजादी आपकी कनीज यहाँ बैठी है, सुबह से आपका इंतजार कर रही। आखिरी जुमला, ये है अहले बैते अतहार, ये है अहले बैते अतहार। ज़ैनब ने देखा, एक मर्तबा कहा, ज़ौजे हबीब पहले तो मुझसे पुरसा ले ले, मैं तुझे तेरे शौहर का पुरसा देती हूँ। हाय तेरा शौहर मारा गया, ज़ैनब का पुरसा कबूल कर। एक जुमला कहना चाहता हूँ और बात खत्म। शहजादी ज़ौजे हबीब को तो आपने पुरसा दे दिया, उसके घराने का एक मारा गया, आपने पुरसा दिया, आपको भी किसी ने पुरसा दिया, 18 आपके घराने के मारे गए। अरे कोई हुसैन का पुरसा लेके आया, अरे कोई अब्बास का पुरसा लेके आया, पुरसा तो ना आया। आग लाई गई, खेमे जलाए गए, चादरें छीनी गई, कोड़े मारे। खुदावंदा तुझे हबीब इब्ने मसाइल इस वफादारी और मोहब्बत अहले बैत का वास्ता। हम में से हर एक को इस्लाम और आले मोहम्मद हुसैन मजलूम का ऐसा ही वफादार करार दे। और खुदा बंदा हबीब इब्ने मसाइल के मसाइब का वास्ता, जितने मोमिनीन और मोमिनात आज हबीब के मसाइब पे आंसू बहा रहे, इन्हें दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से महफूज फरमा, और इन मजालिम के इंतकाम के लिए इमाम जमाना के जहूर में ताजील फरमा। मातम हुसैन।